الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھ کر گزارا کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبی اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا یہ عمل تمہاری تمام پریشانیوں کو غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز سورہ اعراف کے چند ایک مضامین پر بات کریں گے۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اعراف قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی بڑی ان سات سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی جو سات بڑی سورتیں ہیں، اگر کسی نے ان کو حفظ کیا، زبانی یاد کر لیا اور پھر برابر ان کی تلاوت کرتا رہا، تو اس شخص کے لیے یہ کثیر ثواب کا باعث بن جائے گا۔ سورہ اعراف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق اس کی پانچ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور ان پانچ آیات مبارکہ کے علاوہ جو بقیہ سورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، 3325 کلمات ہیں اور 14010 حروف موجود ہیں۔ اعراف ایک بلند جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جو بہت بلند جگہ ہوتی ہے اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 کے اندر جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ کا ذکر ہے، جو بہت بلند ہے، اسے اعراف کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ہر سورہ مبارکہ کی اپنے سے ماقبل سورت کے ساتھ مناسبت تھی۔ اسی طرح سورہ اعراف کو بھی اپنے سے ماقبل سورہ انعام کے ساتھ چند وجوہ سے مناسبت موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اجمالی ذکر موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر بھی اجمالی طور پر موجود ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اجمالی طور پر موجود ہے، جبکہ اس سورہ اعراف کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اجمالی ذکر نہیں ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس اعتبار سے دونوں صورتوں میں مناسبت موجود ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ذکر سورہ انعام کے اندر اجمالی تھا اور سورہ اعراف کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آئیے سورہ اعراف کے مضامین پر بات کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات مذکور ہیں اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بھی موجود ہیں، اور یہ بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا بھی موجود ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے وجود، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے، اعمال کی جزا ملنے کا بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اور بھی چند مضامین موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی کرنا یہ بندوں پر ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یہ بھی ایک مضمون اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا، حالانکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا لیکن وہ اجمالی ذکر تھا، یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور ابلیس شیطان کا انکار کر دینا، تکبر کرنا اور شیطان کا مردود ہو جانا، یہ بھی مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی دشمنی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت سے زمین کی طرف جو آمد ہوئی ہے، اس کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ سورہ اعراف کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو اخروی انجام کیا دیا جائے گا، یعنی ان کا اخروی انجام کیا ہوگا، اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات کیا ہوں گے، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان بھی موجود ہے۔ ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی توحید کے اوپر استدلال فرمایا ہے۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، ان کا بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید اور اپنے وجود پر استدلال فرمایا، وہ مضمون بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے علاوہ مزید 7 اور واقعات بھی موجود ہیں، اور وہ کن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اقوام کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ موجود ہے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن باعور کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ شرک کا تفصیلی رد کیا گیا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، وحی کی پیروی کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ چند مضامین ہیں جن کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ آئیے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے کی وجہ کیا ہے، اس مضمون پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت، اے لوگو، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات سے ہے، اس کی مراد کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہیں مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے، آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تسلی اور حوصلہ افزائی فرمائی گئی، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس اور سبق دیا گیا کہ لوگوں کے نام ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، یہ تکالیف تو آتی رہتی ہیں، دین کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بکثرت ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام اپنی امتوں کو دیا تو انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اور اس کے علاوہ لوگوں نے آپ کو تنگ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، فرعون آپ کے مقابلے میں آیا، آپ کو جادوگر قرار دیا گیا اور گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ تکلیفیں اٹھانا پڑی، لوگوں کا آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دینا، آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، آپ سے جنگ وغیرہ بھی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہذا تمام وہ مبلغین، وہ معلمین جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی طرف چلانے کے لیے امت کو درس دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر اس راستے میں تکالیف آ جاتی ہیں، लोग परेशान करते हैं, बातें कसते हैं, जुमले बनाते हैं, तो इन्हें सब्र करना है, क्योंकि सब्र करना ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और इस आये मुबारका में मजीद ये भी इरशाद फरमा दिया कि ये कुरान ईमान वालों के लिए नसीहत है। अब यहां आज के मोमिनीन मुस्लिमीन से भी अर्ज है कि जरा अपने अहवाल आमाल पर गौर करें कि क्या ये कुरान से नसीहत हासिल कर रहे हैं या इन्हें कुरान खोलने, पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की कभी तौफीक ही नहीं मिली। हम सबको गौर करना है, क्योंकि कुरान ये ईमान वालों के लिए नसीहत है, तो हमारे लिए ये नसीहत यकीनन है, तो क्या हम इससे नसीहत हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो हमें कुरान से अपना कनेक्शन मजबूत करना है, अपना ताल्लुक कुरान से मजबूत करना है। और उसकी सूरत यही होगी कि कुरान खोला जाए, कुरान को पढ़ा जाए, उसका तर्जुमा देखा जाए कि कुरान कह क्या रहा है, फिर तफसीर में जाए, तफसीर सिरातुल जिनान ले लीजिए और हर हर आयत की तफसीर पढ़िए कि कुरान कहां पर हमें क्या हुक्म दे रहा है, फिर उसके मुताबिक अपनी वजूद पर उस हुक्म को नाफिज करने की कोशिश कीजिए, तो फिर हम कहेंगे कि वाकई कुरान जो नसीहत करने वाला है ईमान वालों के लिए, तो हम भी उस कुरान से नसीहत को हासिल कर रहे हैं। इस मजमून में एक बात और भी थी कि उम्मत को कुरान पाक की पैरवी करने का हुक्म दिया गया कि और रास्ते मत इख्तियार करो, सिर्फ कुरान की पैरवी करो। और अल्लाह जल्ला मजदूह ने फरमा दिया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलम मा तज़क्करून। ए लोगो, उस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे न जाओ, बहुत ही कम समझते हैं। कुरान यकीनन नसीहत है, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। कुफार ने कुरान को जुटलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और आपकी तालीमात को जुटला दिया, तो फिर कुफार को तंबीह की कि अजाब जब आता है तो फिर दफातन आता है, यानी अचानक आता है, इससे पहले कि अजाब आए तुम्हें समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। और इस हलाकत का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इसी सूरह मुबारका में इरशाद फरमाया, वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन औ हुम क़ाइलून। तर्जुमा कंजुल ईमान, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक की तो उन पर हमारा अजाब रात में आया या जब वो दोपहर को सोते थे। अल्लाह ने इस आयत से जो पहली आयत मुबारका है उनमें अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को डर सुनाने, तबलीग जारी रखने का हुक्म दिया और उम्मत को कुरान की पैरवी करने का हुक्म दे दिया गया कि सिर्फ कुरान की पैरवी करो। अब हुक्म इलाही की पैरवी छोड़ देने और उससे एराज करने के नताइज पिछली कौमों के अंजाम की सूरत में बताए जा रहे हैं। इरशाद फरमाया, कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया तो उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आया या जब वो दोपहर को सो रहे थे। मतलब ये है कि हमारा अजाब ऐसे वक्त में आया कि जबकि उन्हें ख्याल भी ना था, या तो रात को सो रहे थे या दोपहर को कैलूला कर रहे थे या रात का वक्त था, अपने घरों में बंद कमरों के अंदर मौजूद थे। फिर क्या हुआ कि अचानक अजाब आ गया और ये उस अजाब को दफा करने की, दूर करने की भी ताकत ना रखते थे। ऐसा नहीं था कि अजाब नाजिल होने से पहले कोई निशानी आई हो कि ये अपना बंदोबस्त कर लेते, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बगैर निशानी के अचानक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अजाब आ जाता रहा। तो ये कुरान की आयत ये तंबीह है कि राहत के असबाब की तरफ तुम चलते रहते हो, राहत में पढ़कर ये समझते हो कि अब हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं आएगा, हमारे पास मजबूत कले हैं, मजबूत घर मौजूद हैं, पहाड़ों के अंदर हमने घर बना रखे हैं और मुख्तलिफ मसनूआत के साथ अपने आप को लबरेज कर रखा है। तो जब अल्लाह का अजाब आता है ये सब चीजें बेकार हो जाती हैं, और रब की जब पकड़ आती है تو ان بطش ربک لشدید، جب عذاب آیا کرتا تھا تو کفار کا انداز کیا ہوتا تھا، اسے بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ اپنے جرموں کا اس وقت میں اعتراف کر لیا کرتے تھے، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کہ اب تو وقت گزر چکا ہے، اب ان کے اعتراف کرنے کا کیا فائدہ ہے، اب تو ان کو سزا دی جا رہی ہے، سزا جب آ جاتی ہے اس وقت اعتراف کیا تو کیا کیا، جب اللہ نے سانسیں دی ہیں، جب کمال دیے ہیں، جب اللہ رب العزت نے کشادگی دی ہے، اس وقت رب کو مانو اور اس وقت اس کے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو اور بھیجے ہوئے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مانو، اور جو وہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو. ان کے اس عمل کو اللہ جل مجدہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے. بستی والوں پر جب اللہ رب العزت کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی آخری وقت میں اپنے آپ کو ظالم مان لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، روح گردانی کی ہے جو اس کی طرف سے نبی علیہ السلام آئے ہیں، ہم نے ان کے احکام پر عمل نہیں کیا بلکہ ان کو جھٹلا دیا اور ان کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا، پھر اس وقت انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. تو خلاصہ یہ بنا کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو کیا کیا، لیکن اس وقت اعتراف بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں دینے والا. معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا یہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں وجود دیا ہے، اس وجود میں طاقت موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہمارے پاس شعور موجود ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں، ابھی وقت موجود ہے، ابھی کوئی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا. آج بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لے آتے ہیں، ان سابقہ امتوں کے حالات، ان کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر اور قرآن میں پڑھ کر ہم اگر سدھر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع لے آتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، اللہ کی رحمت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے. اس لیے آج وقت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن